بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں ہم القاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذیل میں گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک دوسرے کے لیے کوئی لقب استعمال کرتے ہیں تو وہ حقیقت ذات پر ناظر ہوتے ہیں، اور حقیقت ذات پر ناظر ہوتے ہوئے گویا اپنی ذوات مقدسہ کے اسرار پر سے پردہ ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ اب جس قدر ہماری کیپیسٹی ہے، جس قدر ہماری وسعت ہے، کم از کم اتنا اس معارف کے بحر بے کراں سے ہم نے اپنے لیے حاصل کرنا ہے۔ جتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے اتنے مقامات اہل بیت نے بیان کر دیے۔ انہی مقامات میں، انہی القاب میں ایک لقب ہے، یہ لقب معمولاً جیسے میں نے کلرز کیا کہ صدیق اور صدیقہ ایک کامن لقب ہے اہل بیت میں، اسی طرح سے لفظ شہید کامن لقب ہے تمام چہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ یہ لفظ باقیوں کے نسبت فرق یہ ہے کہ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ چہار معصومین میں سے سب کا لقب میں بحث سے لقب کر رہا ہوں، ابھی مقام شہادت کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لقب شہید استعمال ہوا ہے، چاردہ معصومین چاردہ کے چودہ کا لقب، ایک لقب ان کا کیا ہے؟ شہید، الشہید۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا بھی اس اعتبار سے لقب کیا ہے؟ الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکم ایتھا الصدیقہ الشہیدہ، صدیقہ کے حوالے سے گفتگو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اسی طرح سے لفظ شہیدہ، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ مقدمات کو طے کرنا ہوگا تاکہ میں آپ کو اس مقام تک لے جاؤں۔ دیکھیے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لقب، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا لقب ہے شہیدہ، الشہیدہ۔ ان کا لقب ہے، اور پروردگار کے اسماء حسنہ میں سے بھی ایک اسم پروردگار کا ہے الشہید۔ اب مشکل یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن بعض جو نئے افراد ہیں ان کے لیے اس بات کو دہراؤں گا، تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں۔ کچھ الفاظ لغت بنیاد ہے، تمام الفاظ کی جو بنا ہے وہ لغت ہے۔ ایک معنی وہ ہوتی، جو معنی کسی بھی لفظ کا وہ ہے کہ جو لغت کرتی ہے، لغت کے معنی کے بعد اسی معنی کے ریشے سے، یعنی جو لغت میں معنی کیا گیا ہے اس کی اصل کو سامنے رکھتے ہوئے اصطلاح ایجاد کی جاتی ہے۔ لہذا مثلا جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر جو اصطلاح، جو لفظ استعمال، ٹرمینالوجی، جب کوئی لفظ ٹرم بنتا ہے، ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اپنے لغوی معنی سے اشتراک تو رکھتا ہے لیکن اس علم میں آ جانے کے بعد اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو تھوڑا سا فرق ہے وہی اس کو اصطلاح بناتا ہے، وہی فرق اس کو ٹرمینالوجی، جو اس کے اندر کیفیت ہے ٹرمینالوجی کی وہ اسی فرق کی وجہ سے. لہذا اب میں ذرا سی اگر منطق کی اصطلاح میں ذرا سنگین گفتگو کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اصطلاح میں اور لغت میں جو معنی ہے لفظ کے ان کے درمیان میں عام اور خاص کی مطلق کی نسبت ہے. یعنی لغت جو ہوتا ہے وہ ایک عمومی معنی ہوتا ہے, اس کے اندر وسعت ہوتی ہے تمام معنی کی, کسی بھی معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو اس سے اور اس کے ریشے سے متعلق ہے. لیکن جب یہی لفظ اصطلاح کے مراحل میں چلا جاتا ہے تو پھر عام معنی نہیں بلکہ اسی میں سے خاص کے اوپر ناظر ہو کر اصطلاح یا ٹرمینالوجی بنائی جاتی ہے. جہاں پر کوئی لفظی معنی میں اور اس کے اصطلاحی معنی کے درمیان فرق نہ پیدا کر سکے وہاں پر وہ اشتباہات کا شکار ہوتا ہے. اب لفظ کے اندر کہیں پر بھی جہاں پر وہ لغت میں استعمال ہو رہا ہو یا اصطلاح میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایک معنی درمیان میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو اس کی حقیقت ہوتی ہے, جو عین اس معنی کی اس لفظ کی حقیقت ہوتی ہے. جہاں پر آپ حقیقت معنی کو فراموش کر کے الفاظ کے اصطلاحی کیفیت کو نازل ہو جائیں گے اس کے اوپر تو کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو جائے گی. یہ جو لفظ شہید ہے اس لفظ کے اندر مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو غلطیاں کی ہیں وہ اسی اعتبار سے. لفظ شہید کے معنی کو کبھی سمجھنے کی, اصلاً جو لفظ شہید ہے نہ اس کے معنی کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی گئی نہ اس سے نکلنے والی اصطلاحات کی کیفیت پر غور کرنے کی کوشش کی گئی. تو جب بات کسی بھی طرف سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بعد چیزوں میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیا. اچھا, مسلمانوں میں عام طور پر یہ پرابلم سامنے ہے, عام طور پر یہ پرابلم پائی جاتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دونوں یعنی لفظ کے حقیقی معنی میں اور اصطلاح میں گڑبڑ کرنے کے بعد فتویٰ بھی بڑے آرام سے دے دیتے ہیں. اب یہ جو لفظ شہید ہے ایک فرق میں اس کا بیان کروں, پھر میں نے اس کی تفصیل چونکہ بیان کرنی ہے آگے چل کے بیان کروں گا. لفظ شہید کے حقیقی معنی کیا ہے وہ تفصیل ہے میں بیان کروں گا, لیکن لفظ شہید میں نے عرض کیا اللہ کا اسم بھی شہید ہے. اللہ نے گواہوں کے لیے بھی لفظ شہید استعمال کیا, امت کے لیے بھی لفظ شہید استعمال کیا, نبی کو بھی اللہ نے قرآن میں شہید لفظ کے ذریعے سے مخاطب کیا. عجیب بات ہے, قرآن جس نبی کے لیے لفظ شہید استعمال کرتا ہے مسلمان ہی اس کو شہید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن اچھا, اس سے مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے جو شہید کا, جو میں نے لفظ شہید, آپ فوراً متوجہ ہو گئے کہ وہ جو معنی میرے اور آپ کے ذہن میں اس وقت شہید کا ہے, شہادت کا مقام اور شہید کے جو معنی میرے اور آپ کے ذہن میں موجود ہے, قرآن نے کہیں پر بھی شہداء کے لیے یہ لفظ شہید استعمال نہیں کیا. تعجب کی بات ہے, شہداء کے لیے قرآن نے لفظ شہید استعمال نہیں کیا. دو آیتیں جو معروف ترین آیتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں, ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيا ولكن لا تشعرون. اے لوگوں مت کہو ان لوگوں کے لیے لفظ موت جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, بل احیا یہ زندہ ہیں, ولكن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں. کہیں قرآن نے ان کو شہید کہا؟ نہیں کہا. دوسرا مقام سورہ مبارک آل عمران میں, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون. ہرگز گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, بل احیا بلکہ یہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. وَيَفْرَحُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت فرحت اور بہت خوشگواری کے عالم میں ہیں, بہت خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ,
اور ان لوگوں کو جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، من خلفہم، مگر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یستبشرون، ان کو بشارت دیتے ہیں. کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی حزن و ملال کا مقام نہیں ہے. ویستبشرون، اور اس کے علاوہ بھی بشارت دیتے ہیں. کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ کہ اللہ کبھی بھی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کہیں پر اللہ نے لفظ شہید استعمال کیا؟ نہیں کیا. تو عرب کے جاہلوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کو کہنا کیا ہے، ان کو کہنا کیا ہے نہیں پتا تھا. تو آ کر رسول کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں گے، اللہ نے تو کہہ دیا کہ ان کو مردہ مت کہو، تو پھر کیا کہیں؟ ان کے لیے لفظ کیا استعمال کریں؟ تو پیغمبر کے لبھائے مبارک میں جنبش ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ انہیں شہید کہو، ان کے لیے لفظ شہید استعمال کرو. تو اب مجھے ذرا سا سوچ کے بتائیے، جس کے لبھائے مبارک کی جنبش شہید کو شہادت کا رتبہ دیتی ہے، وہ پیغمبر نہ بتاتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ یہ کون ہیں، یہ کس مقام پر ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ لگتا کہ ان کو شہید کہنا ہے، یہ مقام شہادت پر ہے. تو جس نبی کے لبھائے مبارک کی جنبش شہداء کو مرتبہ شہادت عطا کرتی ہے، کیا وہ نبی خود مرتبہ شہادت پر فائز نہیں ہوگا؟ فاقد مرتبہ ہوگا. اصل مانا نہیں ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. اب گڑبڑ کہاں کرتے ہیں؟ گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ اسی شہید کو، اب دیکھیے غور کیجیے گا، اسی شہید کو ہم لے جاتے ہیں فقہ میں. علم فقہ ہے، فقہ کا کام ہے کہ فعل مکلف کو بیان کرتا ہے. اب فقہا کا مسئلہ کیا ہے؟ فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں گفتگو کرتے ہیں جہاں پر مکلف شخص کے اوپر تکلیف آ رہی ہو، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آ رہی ہو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، یہاں جو میرا عمل ہے یہ واجب ہے، حرام ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر مجتہد وہاں پر آ کر بیان کرتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے. ہمارے لیے ہماری ذمہ داری کو روشن کرتا ہے فقیہ، لہذا فقیہ اپنے کام میں بہت احتیاط سے آگے چلتا ہے. اب فقہ میں بھی لفظ شہید استعمال ہوتا ہے، فقہ میں، لیکن اب لفظ شہید، جب فقہ میں شہید کہا جائے گا تو خاص کیفیت کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو اب دیکھیے، یہ بھی شہید ہے جو اللہ کے راستے میں مارا گیا. وہ قرآن نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، قتلتم او متتم فی سبیل اللہ، اگر تم قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ کے راستے میں، تم شہیدوں میں سے ہو، یہ بھی شہید ہے. پیغمبر سے پوچھا کہ بھائی اور کون کون شہید ہے، تو پیغمبر نے تو یہ بھی فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی ہماری محبت کو اپنے دل میں لے کر مرے گا وہ بھی شہید ہے. تو اب یہ بھی شہید، جن کی محبت میں لوگ مر کر شہید ہو جائیں وہ خود شہادت کے مرتبے پر نہ ہو. تو اب آپ نے غلطی کہاں کی؟ غلطی یہاں پہ کی، غلطی کہاں کی؟ فقیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اب یہ سب شہید ہیں، فقیہ نے کہا کہ یہ سب شہید ہیں، مگر شہید حقیقی معنی میں ہے، جو شہادت کا معنی ہے یہ اس معنی میں شہید ہے. ان کی حیات کے ہم قائل ہیں، ان کے درجات کے ہم قائل ہیں، لیکن جب فقیہ لفظ شہید استعمال کرے گا تو وہاں اس کی مجبوری ہے، کیونکہ ایک اصطلاح فقہ میں لفظ شہید کے ساتھ کچھ احکام ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہے فقہ میں. اب فقہ کی اصطلاح میں کون سا شہید شہید ہے خاص طور پر؟ یعنی فقیہ جب لفظ شہید استعمال کر رہا ہوگا تو مراد کیا ہوگی؟ فقیہ جب استعمال کر رہا ہوگا لفظ شہید تو مراد ہوگی وہ آدمی کہ جو جائز جہاد کرتے ہوئے، اب جائز جہاد سے کیا مراد ہے؟ یا تو جہاد دفاعی ہو، یا معصوم کے ساتھ، معصوم کی مرضی، یا معصوم کے نائب کے ساتھ جہاد کر رہا ہو، شریک ہو. اس جہاد میں، اس جہاد کے دوران، میدان جنگ میں دشمن کی ضربت سے میدان جنگ میں ہی اپنی جان دے دے، یہ آدمی فقہ میں شہید کہلاتا ہے. یہ اصطلاحی شہید یعنی لسٹ اصطلاح میں فقیہ جب لفظ شہید استعمال کرے گا وہ ان تمام قیودات کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ساری کی ساری شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اب جب یہ اصطلاح فقہ میں شہید کہلائے گا تو اس کے اوپر حکم صادر ہوگا. وہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے ہر مسلمان کے جنازے کو غسل، کفن اور دفنانا باقی تمام مسلمانوں کے اوپر واجب کفائی ہے. واجب کفائی، غسل دینا، کفن دینا اور دفنانا تمام مسلمانوں پر بالعموم کیا ہے؟ واجب کفائی. واجب کفائی کیا ہے؟ کہ کچھ لوگوں نے اگر ادا کر دیا تو باقیوں کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ نہ دیا تو سارے کے سارے سب گنہگار حساب ہوں گے، سب گنہگار حساب ہوں گے. اسے کہتے ہیں واجب کفائی. اب واجب کفائی کی بحث اگر کھول دوں تو بہت ساری بحثیں ہیں کہ جن پر غور کیا جا سکتا ہے، ایک مفصل بحث ہے اپنے اندر، لیکن توجہ کیجیے گا. اب اس تمام مومنین کی اس سرحد میں، اب یہ ایک حکم عمومی ہے، کہیں پر بھی کبھی بھی کوئی مومن انتقال کر جائے، کسی بھی وجہ سے کر جائے، اس کا غسل، اس کا کفن اور اس کا دفن واجب کفائی. لیکن جب فقیہ شہید کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے الا شہید، ہر مومن کا غسل و کفن واجب ہے الا شہید، شہید کا نہ غسل ہے نہ کفن ہے، مگر کون سا شہید؟ کون سا؟ جو میدان جنگ میں دشمن کی ضربتوں سے میدان جنگ میں ہی اپنی جان دے گا، وہ ان تمام قیودات کے ساتھ. اب جو مارا گیا میدان جنگ میں دشمن کی ضربت سے مارا گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ غسل اور کفن نہیں ہے، دفنانا واجب ہے. دفنانا پھر بھی واجب کفائی ہے، اس کو دفن کرنا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی دیر رک کر ہم اور آپ متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ کیوں ہر مومن کو غسل و کفن دینا ضروری ہے الا شہید. ہر مومن کو، ہر مومن کو، گرچہ دل میں محبت اہل بیت اس نے رکھی ہوئی ہے اور ماتا شہیدہ ہے، شہادت کے منزل پر پہنچا ہے، لیکن یہ شہادت فقہی والا، میدان والی شہادت، اس میدان والی شہادت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میدان والی شہادت میں کیوں استثناء دی گئی کہ نہیں اس کو، اس کو تم نے نہ غسل دینا ہے نہ کفن؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لے کر میدان میں اتر آتا ہے اور دشمنوں کی ضربتوں سے اسی مرحلے میں، اسی کیفیت میں اپنی جان پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے، اب یہ کیفیت پروردگار کو اتنی پسند ہے. کچھ مسئلے مسائل ہیں جو حل کرنے ہیں. ہر مومن، عام مومن، عالم ہو، فاضل ہو، محب اہل بیت ہو، مرتبہ شہادت ہے، مرتبہ شہادت، کیفیت شہادت نہیں ہے. ہر مومن کو غسل دینا ہے، اگر غسل نہیں دیا میت ٹھنڈی ہو گئی، ہاتھ لگایا آپ پر بھی غسل واجب. اب ہم نہیں کہتے، بے احترامی نہیں کر رہے، لیکن حکم فقہی ہے کہ یہ میت ابھی نجس ہے، اس کو غسل دے کر پاک کرنا ہے، یہ پاک ہو جائے گی تو پاک ہونے کے بعد اب ہاتھ لگا لیں آپ پر بھی مس میت نہیں. لیکن اگر آپ نے غسل سے پہلے ہاتھ لگا لیا میت کے ٹھنڈے ہونے کے بعد، تو آپ پر بھی غسل مس میت آپ نے کرنا ہے. اب یہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عام آدمی، عام بنا کہیں، آپ اسے عالم کہیں، فاضل کہیں، محب اہل بیت کہیں، یہ سارے اپنی جگہ کمالات ہیں، یہ انتقال کر جائے تو اس کو غسل سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگانے سے حتیٰ مجھ پر بھی غسل واجب، اس کو تو میں نے دینا ہی دینا ہے غسل، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو کفن بھی دینا ہے، عام کپڑوں میں نہیں دفنا سکتا، منع کر دیا مجھے اللہ نے، کہا خبردار اس کو مت کرنا، اس کو جتنا مرضی یہ عالم فاضل جو مرضی ہے، اس کو پہنانا کفن ہی ہے، جتنا بڑا زاہد عابد ہو پہنانا اس کو کفن ہی ہے، دفن اس کو کرو کفن کے ساتھ. لیکن اسی انسانوں، انہی مومنین کے درمیان میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے خبردار، نہ اس کو غسل دینا نہ اس کو کفن دینا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر شہید کی میت ٹھنڈی ہو جائے اور آپ ہاتھ لگائیں تو حکم فقہی کیا ہے؟ مجھ سے میت نہیں ہے. شریعت وہاں پر کہہ رہا ہے کہ خبردار, جتنا بڑا عالم فاضل ہو, جو مرضی ہو, متقی پرہیزگار, اس کو کفن دینا. لیکن اس کو کہہ رہا ہے نہیں, اس کو اسی کے لباس میں دفناؤ. تو اب اس کا معنی غور کیجئے گا, اس کا معنی یہ ہوا کہ طہارت اور نجاست, غور کیجئے گا, طہارت اور نجاست, اس کا فیصلہ ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا. شارے کرے گا نا, شارے بتائے گا, شارے بتائے گا تمام مسلمانوں کو, کتنے بڑے بڑے عالم فاضل, میں دوبارہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا, سب کو. اس نے کہا نہیں, یہ سب کے سب کو پاک کرو, تین دفعہ دھو, ایک بھی نہیں, تین مرتبہ ان کو غسل دو, پھر ان کو اس کپڑے میں دفناؤ جو میں نے کہا ہے, اس میں کفناؤ, پھر ان کو دفن کرو. لیکن شہید جو اس کی راہ میں آ کر اپنے خلوص کے ساتھ اپنی جان دے دیتا ہے, تو بس خلوص کی قیمت اللہ نے کیا لگائی؟ ایک قیمت دنیا میں دکھا دی. وہ دنیا میں قیمت کیا دکھائی؟ اللہ نے کہا خبردار, اس کو اسی حالت میں دفناؤ, غسل بھی مت دو, کفن بھی مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے خون سے ایک سودا کر لیا ہے, خون سے اس نے اپنے ایک سودا کر لیا ہے. اس سودے میں جو میں اس کو حیات دینے جا رہا ہوں, اس حیات کا اثر یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دینے کی ضرورت ہے, نہ کفن دینے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ قیامت کے دن اس کو اسی طرح سے دیکھوں جس طرح سے یہ دنیا سے گیا ہے, میں چاہتا ہوں. بس اب سمجھ میں آیا کہ طہارت اور نجاست کا معیار شارع ہے. اس نے بتانا ہے کون پاک ہے, کون نجس ہے. اب اگر کہیں پر شارع آ کر یہ کہہ دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا, تو پھر وہاں طہارت کا کون سا مرحلہ ہوگا, وہ کون سی جگہ ہوگی, وہ کون سا مقام ہے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی, اب مرحلہ کیا ہے. فقیہ مجبور ہے کہ یہاں پر لفظ شہید ان قیودات کے ساتھ استعمال کرے تاکہ جب وہ کہے کہ شہید کا غسل و کفن نہیں ہے تو اس سے معلوم ہو جائے کون سا شہید مراد ہے. ہر شہید نہیں, شہید میدان میں تھا, جہاد لڑ رہا تھا, دشمن نے مارا, لیکن گھر میں آ کر مرا, شہید ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شہید نہیں ہے, شہید ہے. لیکن اس نے وہ جو فاصلہ پیدا کر لیا, کہا کہ نہیں, اس کو دفناؤ, اس کو غسل دو, اس کو کفن دو. اور جس نے اپنی جان میں وہ فاصلہ پیدا نہیں کیا, بس اب دیکھیے مرحلہ عجیب ہے نا, اس وقت حیات کا سودا کرنے میں جس نے جتنی جلدی سودا کیا اس کی اتنی قیمت لگ گئی. جس نے جلدی, جتنا جلدی سودا کر لیا اتنے اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی. تقرب الہی میں جو جتنا اوپر جاتا گیا وہ اتنا قیمتی ہوتا چلا گیا, اتنا قیمتی ہوتا چلا گیا. سب اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تقرب میں, مگر اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں پر کسی کی غضب میں اللہ کا غضب شامل ہو جائے, رضا میں اللہ کا رضا. اتنے تقرب کے مقام پہ لیکن کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اب مجھے بتاؤ کہ جو بی بی اس مقام پر ہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ غضب ناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضب ناک ہوتی ہے, اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے, تو اب اگر تقرب کے اس منزل پر آ کر دیکھو گے تو فاطمہ نے خدا سے کیا لیا ہے قیمت بیان ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اس اصطلاح کی گڑبڑ, اب کیا ہوا, ہمارے جو برادران غلطی کر جاتے ہیں, وہ غلطی کیا ہے, انہوں نے شہادت کو منحصر کیا کس میں, اصطلاح فقہی میں, اور یہ اصطلاح فقہی لے کر پیغمبر کی شہادت ڈھونڈنے نکلے. دیکھیے چھوٹا کر دیا اس کو, ہورائزن کو, اور اس کے بعد یعنی اصطلاح فقہی کی اینک, اصطلاح فقہی کی اینک لگائی, اور اب پیغمبر کی شہادت تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو پیغمبر تو میدان میں نہیں مارے گئے, پیغمبر تو دشمنوں کے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمنوں کے ضربت سے نہیں مارے گئے؟ تو کہا بھئی یہ تو شہید نہیں ہے. تو عزیز من یہ تو صرف فقہ کا مسئلہ ہے, فقہ ہی مشکل تھی, اس لیے فقیہ نے یہ قیدے لگا کر بیان کی تھی. تم اگر فقہی شہادت ڈھونڈتے رہو گے تو اپنے اتنے بہت سو کو جو شہادت کا لقب دیا ہے, اب میں تاریخ بیان کرنا شروع کر دوں تو تمہارے شہید اول سے لے کے آخر تک میں کوئی نہیں ملے گا جو میدان میں مارا گیا ہو, کیونکہ میدان میں تو وہ مارا جاتا ہے جو لڑتا ہے, جو آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, جو میدان میں سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی اس منزل پر آ ہی نہیں سکتا. تو وہ جو تم اپنے شہیدوں کو شہادت کا لقب بانٹتے پھرتے ہو, فلاں فلاں شہید, فلاں مظلوم شہید, فلاں فلاں شہید, ان میں سے کوئی ایک بھی فقہی کسی, اور یہ جو چیلنج کر رہا ہوں شیعہ سنی دونوں فقہ کے مطابق ہے, کسی بھی فقہی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں آتے. اپنا ملے تو شہید, اب پیغمبر کے معاملے میں تو پیغمبر کے معاملے میں کیوں کنجوسی کر رہے ہو بھائی؟ وہاں پر بھی کہا نہیں, چونکہ اس ڈیفینیشن پہ. اب جب آپ ڈیفینیشن میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر آپ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. ایسی ہی غلطی انہوں نے کی جناب ابو طالب کے بارے میں, جناب ابو طالب کے بارے میں یہی غلطی کی ہے, یہی غلطی کی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, آپ مسلمان نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا, ایک اسلام ہے حقیقی, ایک اسلام ہے فقہی. فقہ کا اسلام کیا ہے؟ فقہ کا اسلام یہ ہے کہ آپ جائیے توضیح المٹائل اٹھا کر دیکھ لیں, اہل سنت کی کوئی بھی فقہ کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں. فقہ کا اسلام کیا ہے؟ فقہ کا اسلام یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے اپنی زبان سے اگر شہادتین جاری کر دیا وہ مسلمان, کسی نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مسلمان. اور اس میں اتنے شدید ہیں آپ زبان کے اسلام میں, زبان کے اسلام میں اتنے شدید ہیں کہ کوئی فلم کا ایکٹر فلم میں ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی کہہ دے تو اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار. بھائی آپ کے سامنے ہیں واقعات سارے کہ کوئی فلم کا ایکٹر بھی اگر ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی وہ کہہ رہا ہے میں ایکٹنگ کر رہا ہوں, ایکٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ میں صرف دہرا رہا ہوں, میرا مقصد نہیں ہے, اس کو تو آپ مسلمان بنانے پر تل جاتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو بچانے میں لگا دی. اس کا اس اللہ جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے, جس نے اسلام کو تحفظ دیا ساری زندگی, اس کا اسلام گلے سے نہیں اتر رہا. کیوں؟ آپ تلاش کر رہے ہیں لفظوں کا. اب فقیہ کہتا ہے یہ فقیہ کا مسئلہ ہے کیونکہ اس نے تکلیف بیان کرنی ہے. فقہی اسلام, میرے سامنے کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اب حکم فقہی کیا ہے کہ اگر کل تک نجس تھا اب پاک ہو جائے گا, کل تک نجس تھا جیسے کہہ دیا لا الہ الا اللہ پاک ہو گیا, آبرو محترم نہیں تھی محترم ہو جائے گی, مال محترم نہیں تھا محترم ہو جائے گا, جان محترم نہیں تھی محترم ہو جائے گی. اب یہ تو مشکل ہے, مسلمانوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام, اب دیکھیں کلمہ کا زبان پر جاری کرنا, صرف لفظوں کو جاری کرنا, آپ فوراً کہہ دیتے ہو کہ ہاں نجس پاک ہو گیا صرف لفظوں کو جاری کرنے سے, لیکن قرآن سے آ کر سوال کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے, کیا قرآن لفظوں کے اسلام کو مانتا ہے؟ قرآن نہیں مانتا. قرآن نے واضح طور پر کہا سورہ مبارک عنکبوت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, یہ جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں آمنا, جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور پھر ہم انہیں آزمائیں گے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے وقالت الاعراب آمنا, یہ اعراب آ کر کہتے ہیں اے رسول ہم ایمان لے آئے, ان سے کہو ابھی تو اسلام تمہارے دلوں میں داخل بھی. تو کتنا قرآن سناؤں کہ جہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا لفظوں کا زبان کا اسلام قبول نہیں کرتا. اب مجھے ایک بات بتائیے, کوئی شخص, میں فقیہ سے سوال کرتا ہوں, مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, کوئی شخص کلمہ تو پڑھے اس کے بعد پیغمبر کو مارنے کی کوشش کرے تو آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اب آپ سب متفق ہو کر کہو گے نہیں, اس کا عمل چونکہ مخالف ہے لہذا یہ شخص مسلمان نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی وہ زبان کا اسلام کہاں گیا؟ آپ کا اس وقت آپ کہو گے نہیں زبان کا مہم نہیں ہوتا, عمل میں ہونا چاہیے, عمل میں. اب میں آپ کو چھوڑتا ہوں, میں کہتا ہوں آؤ ہم دونوں مل کر چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں. پروردگار تیرے نزدیک یہ تو نے بتا دیا کہ لفظوں کا قرآن تیرے, لفظوں کا ایمان تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن پروردگار کیا کوئی کیس ایسا ہو جائے, یہاں پر ہم نے دیکھا لفظاً اسلام لایا تھا لیکن عملاً جب اس نے الٹ کیا سب نے مل کر کیا کہا کافر ہے. بھائی توہین رسالت کرے کافر, پیغمبر کی اہانت کافر, قتل کرنے کی کوشش کرے کافر, نماز کا منکر ہو جائے کافر, بہت سارے. کتنی لسٹ لگا دوں گا, ہمارے دوستوں کے پاس تو ویسے ہی بہت سارے جیب میں لیے پھرتے ہیں, اس کو کافر اس کو کافر. ہم سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس کس کو کافر کہا؟ تو آپ تو کافر کا سٹیکر جیب میں لیے پھرتے ہو, ہر ایک پہ لگا دیتے ہو فوراً, اتنی جلدی بنا دیتے ہو کافر. تو پھر اب قرآن سے کبھی یہ بھی تو پوچھو کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا عمل تو ظاہر ہو رہا ہو لیکن اس نے کبھی بھی زبان سے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہ کیا ہو, لفظوں سے زبان سے شہادتیں جاری نہ کی ہو, اگر کیس پتہ لگ جائے تو قرآن اسلام اس کو پروردگار مومن مانتا ہے یا نہیں, یا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے عملاً تو کر دیا اب کلمہ بھی پڑھ لو. پردہ بالآخر اسلام سے ہم پوچھتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوئی کیس ہے, تو قرآن نے کیس بتا دیا. کیس کون ہے؟ مومن آل فرعون. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مومن آل فرعون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والا آدمی. اس نے راز بتایا, حضرت موسیٰ کی جان بچائی. اس جان بچانے والے کے لیے قرآن نے خاص طور پر کہا مومن آل فرعون وہ تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, یکتم ایمانہ, جس نے اپنا ایمان چھپایا. لفظ چھپا, کتمان کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. اب میں عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جب قرآن کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, تو کوئی روایت کوئی دلیل لا سکتے ہو جو یہ بتائے کہ کبھی مومن آل فرعون نے شہادتیں دی ہو, کبھی اپنے زبان پر جاری کی ہو؟ کوئی روایت نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. وہ تو قرآن کہہ رہے کہ چھپایا, جب قرآن کہہ رہا ہے چھپایا ہوا ہے تو جو قرآن کہہ دے چھپایا ہوا ہے تو تمہیں ملے گا کہاں سے؟ ناممکن ہے. اگر تم لے بھی آؤ تو جھوٹی ہوگی, قرآن کہہ رہا ہے چھپایا ہوا ہے, تم دکھا رہے ہو, ہو ہی نہیں سکتی. لہذا ایمان چھپا ہوا ہے, یعنی کون سا ایمان؟ لفظوں کا ایمان, زبانی ایمان, فقہی ایمان چھپا ہوا ہے. عمل کیا, اب عمل کرنے کے بعد عمل کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی حفاظت کی. جب جناب موسیٰ کی حفاظت کی تو اللہ نے کیا کہا؟ مومن آل فرعون. اب میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ چونکہ اس نے زبان پر کلمے کو جاری نہیں کیا تھا اس لیے یہ کافر ہے. کوئی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. جس کو قرآن مومن کہہ دے اسے کوئی اور کافر نہیں کہہ سکتا. تو جس کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو وہ مومن ہے, اصل مومن ہی وہ ہے. ہمیں تو اپنے عمل کا پتہ بھی نہیں ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں, لیکن جس کے عمل کو خدا نے قبول کر کے اسے مومن کہہ دیا, حقیقی مومن تو وہی ہے. اب عمل کیا تھا؟ عمل صرف یہ تھا کہ اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی تھی, اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی تھی. اگر یہی عمل ایمان کی علامت ہے تو پھر آؤ اور آ کر دیکھو کہ کس نے نبی کی 40 سال حفاظت کی. ہم سے مت پوچھو, ہم سے مت پوچھو بھائی, ہم سے مت پوچھو. جاؤ اپنی تاریخوں کو جا کر دیکھو, تمہیں اس 40 برس کے عرصے میں سوائے ابو طالب کے کوئی اور نبی کا محافظ مل جائے تو لا کر بتانا. تم خود بھی اعتراف کرتے ہو تاریخ میں ابو طالب کی حفاظت کے بغیر نبوت ناممکن ہے. اب اگر جناب ابو طالب نے بھی اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی ہے تو میں پروردگار سے یہ سوال تو کر سکتا ہوں کہ ان دونوں کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ تو آواز آئے گی جتنا موسیٰ میں اور نبی میں فرق ہے. آسان ہے نا، جتنا موسیٰ میں اور نبی کے درمیان فرق ہے اتنا ہی فرق ان دونوں کے ایمان میں ہے. اگر وہ نبی اور یہ سید الانبیاء ہے تو وہ مومن ہے اور یہ سید المومنین ہے. اس نے ایک مرتبہ جان بچائی، ایک مرتبہ جان بچائی، یہ 40 سال بچاتا رہا. اس نے صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، ابو طالب اپنے بچے خطرے میں ڈالتا. تو اگر اب تاریخ سے یا تو قرآن کبھی غور سے پڑھ لیا کرو، طوطے کی طرح رٹتے رہو گے تو کبھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا کم از کم جناب ابو طالب کے لیے اگر کوئی لقب استعمال ہونا چاہیے، سید المومنین ہونا چاہیے. لہذا کسی نے امام کے سامنے جسارت کی اور کہا کہ آپ کے جد مومن نہیں تھے، امام نے مسکرا کر فرمایا میرا جد وہ مومن ہے، اگر قیامت کے دن کھڑا ہو کر اپنی شفاعت کرنا شروع کر دے تو شاید کوئی بھی دوزخ کی طرف نہ جانے والا. ابو طالب کے احسان ہیں سلام پر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بس کم از کم بھی جناب ابو طالب سید المومنین ہونے چاہیے. یہ تو وہ مرحلہ ہے جو تاریخ اور قرآن سے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تمہاری روایات کے مطابق. اگر اپنی روایات کا باب کھول دوں تو یاد رکھنا ابو طالب کا کلمہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے تھے. اس لیے کہ اب یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں جناب ابراہیم کی نسل میں سے ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، کبھی انشاءاللہ رہا مرحلہ تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ کیوں اللہ نے جناب اسحاق کو کنعان کی طرف بھیجا اور اسماعیل کو اس بے آب و گیا میدان میں لا کر رکھا. اور اس سلسلے سے وہاں سے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو جاری کیا، جناب اسماعیل کے ذریعے سے اللہ نے سلسلہ ولایت کو جاری کیا ہے. لہذا پیغمبر اکرم اور مولا کائنات سے پہلے جتنے بھی ان کے اجداد ہیں جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تک، یہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے اولیاء الہی تھے. ان کے پاس فرشتے آتے تھے، احکام خداوندی لے کر آتے تھے. لہذا دوسری دلیل جو آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے نبوت کو جاری کرنا شروع کیا. جب جاری کرنا شروع کیا، اب جناب ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک صرف شریعت ہے، صحف آئے ہیں لیکن کتاب نہیں آئی. لیکن جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، کتاب بھی آئی، پوری شریعت بھی ریوائیو ہوئی، شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، صحف لے کر آئے. حضرت موسیٰ شریعت لے کر آئے لیکن اس شریعت کا دائرہ جتنا بھی تھا اپنی قوم میں تھا، بنی اسحاق کے لیے آپ کی پیروی تھی، اس زمانے اور اس علاقے کے لوگوں پر آپ کی پیروی واجب تھی. اسی طرح سے جناب موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام شریعت بھی لے کر آئے، کتاب بھی لے کر آئے، زبور لے کر آئے، کس کے لیے؟ بنی اسحاق کے لیے. لہذا انہوں نے اس پر عمل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کتاب لے کر آئے، لیکن یہ کتاب کس کے لیے تھی؟ بنی اسحاق کے لیے تھی. دلیل یہ ہے کہ پیغمبر سے پہلے، پیغمبر کے ولادت سے پہلے یہودی بھی وہاں پہنچ چکے تھے مکہ مدینہ میں، عیسائی بھی پہنچ چکے تھے. اگر بنی اسماعیل نے بھی ان کے والی شریعت کو فالو کرنا ہوتا، دیکھیے مرحلہ یہ ہے کہ اگر بنی اسماعیل تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ پہنچا ہو تو پھر شکایت نہیں ہے نا کہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر ان تک حضرت داؤد کا نام نہ پہنچا ہو تو شکایت نہیں ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کسی جگہ پر حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوئے ہیں تو شکایت نہیں ہے. لیکن اگر حضرت موسیٰ پہنچ جائے، ان کی کتاب پہنچ جائے، اگر زبور پہنچ جائے، اگر انجیل پہنچ جائے، ناقص ہی صحیح پیغام تو پہنچا ہے نا، تو اپنے زمانے کے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ واحد جواب یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کی شریعت جاری ہی نہیں ہوتی تھی. لہذا اب بھی جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ پیغمبر کے اجداد کس دین پر عمل کیا کرتے تھے تو کہا جاتا ہے دین ابراہیمی پر. اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں جس چیز کو اللہ نے چاہا کہ وہ اسے فالو کریں وہ دین ابراہیمی تھا، اور جناب ابو طالب تک اس دین ابراہیمی کی حجت الہی کا نام، ابو طالب علیہ السلام حجت الہی ولی ہیں اس دین کے جناب ابو طالب علیہ، اور جناب ابو طالب سے دین ابراہیمی کی حجت منتقل ہوئی ہے پیغمبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا جس طرح تم نے کبھی پیغمبر کا کلمہ تلاش نہیں کیا، کبھی پوچھا، کبھی پیغمبر سے پوچھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا یا نہیں، تو جواب کیا دو گے؟ پیغمبر یہ کہیں گے میں پڑھانے آیا ہوں، پڑھنے والے تم ہو. تو جناب ابو طالب کے بارے میں بھی یاد رکھنا، ابو طالب پڑھانے والا ہے کلمہ. لہذا غلطی کہاں کی؟ جہاں پر حقیقی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں غلطی مکس کر دیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی طرح سے تم نے شہادت کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اب اگر میں قرآن سے بحث کرنا شروع کروں تو اللہ یعلم الغیب و شہادہ، پروردگار جانتا ہے غیب کو بھی اور شہادت کو بھی، تو پھر اس شہادت سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے شہادت سے؟ اگر مقام شہادت سے مراد صرف وہ شہادت ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر یہ کون سی شہادت ہے؟ لہذا ایک مرحلہ ہمیں طے کرنا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ حقیقتاً مقام شہادت ہے کیا. ایک مقام مقام شہادت ہے، ایک مقام مقام شہود ہے. تو مقام شہود کیا ہے پھر؟ خدا قسم کھا کر کہتا ہے وشاہد ومشہود، شاہد اور مشہود کی قسم کھا رہا ہے. تو یہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے، مقام شہود کیا ہے، مقام شہادت کیا ہے، یہ ساری بحثیں ہیں. یہ بحثیں جب تک سمجھ میں نہ آئیں، سیدہ کی شہادت الشہیدہ کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا کل، انشاءاللہ لفظ پر ایک بحث کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی مقام تک بحث کو پہنچا سکوں، لیکن آج صرف اجمالی طور پر ایک بات کر رہا ہوں اور گفتگو کو انشاءاللہ کل یہیں سے کنٹینیو کروں گا. شہادت کے اندر یاد رکھیے گا، تفصیل کل عرض کروں گا، شہادت کے اندر دو چیزیں خاص اللہ یعنی لفظی معنی میں خاص طور پر جو چیزیں ملاحظہ کی جاتی ہیں وہ دو. ایک شہادت کے اندر حضور کی کیفیت ہے اور دوسری شہادت کے اندر حیات کی کیفیت ہے. حیات اور حضور، یہ دونوں چیزیں، جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہ ہوں شہادت اپنے معنی پیدا نہیں کرتے. لہذا فرض کیجئے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، حاضر ہے، ریکارڈ بھی کر رہا ہے. آپ حادثہ ہو گیا، آپ کیمرہ لے گئے عدالت کے پاس اور عدالت کو آپ نے دکھا دیا، کیا کیمرے کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ آج تک دنیا کی، آج تک دنیا کی کسی بھی عدالت میں کیمرے کی گواہی سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، سپورٹنگ ڈاکومنٹ، لیکن شہادت کے عنوان سے کبھی بھی کیمرے کی گواہی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی کیفیت شاید موجود ہو، حیات کی کیفیت نہیں. اب دوسری طرف کو تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جہاں حیات ہی نہیں ہے تو وہاں پر حضور کا معنی پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ حیات اور حضور، یاد رکھیے کہ حیات اور حضور، چونکہ یہ کیفیت پروردگار کے نظر میں تھی، لہذا اللہ نے یہ صرف اتنا کہا انہیں مردہ مت کہنا بل احیا. اللہ نے جو چیز ہمارے اور آپ کے سامنے کلیئر کی ہے، جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آنی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کیفیت حیات تھی. اس لیے کہ جب مقتول کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے تو یہ کون بتائے گا کہ یہ زندہ ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے. اب جب اللہ نے کہا زندہ ہے تو اللہ نے، یاد رکھیے گا، جسد کو نہیں کہا کہ یہ زندہ ہے، باڈی کے لیے نہیں کہا کہ یہ باڈی زندہ ہے، بلکہ کہا جو قتل ہو گیا وہ زندہ ہے. جو قتل ہو گیا، من کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ من کون ہے؟ جسد نہیں ہے، جسم نہیں ہے. جو مر چکا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے بدن چھوڑ دیا ہے. میں شاید آپ کو بات پہنچانا نہیں چاہ رہا، جس نے بدن چھوڑ دیا. دیکھیے ہمارے اندر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ موبائل کے اندر جو چارجنگ ہوتی ہے, موبائل کے اندر جو چارجنگ ہوتی ہے, موبائل کی تمام حیات اگر آپ تصور کریں اسی سے ہے. چارجنگ ختم, موبائل ختم. اگر اب آپ کوئی ایسا موبائل تصور کر لیں جس کی بیٹری پاکستان میں نہ ملتی ہو اور ڈیڈ ہو جائے, کسی بھی موبائل کی دکان پہ لے جا کر بیچ کر دکھا دیجئے گا مجھے ایسا موبائل جس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے اور پاکستان میں نہ ملتی ہو, کوئی نہیں خریدے گا. کیوں نہیں خریدے گا؟ وہ کہے گا بھائی جب بیٹری ہی نہیں ہے تو میں نے کوئی بچوں کو کھیلنے کی دکان تھوڑی کھولی ہے, کھلونے کی دکان تھوڑی ہے. یہ چلے گا تو موبائل کہلائے گا, اگر اس کے اندر چارج نہیں ہے تو بیکار ہے. کیا ہماری روح ہمارے بدن کے ساتھ اسی طرح سے ہے؟ کیا ہماری روح, ہماری روح اس طریقے سے ہے جس طرح سے موبائل میں چارجنگ ہے؟ چلے اب ایک اور مثال سے بتاتا ہوں. اسی موبائل میں آپ کی سم بھی لگی ہوئی ہے, اگر چارجنگ ہو, موبائل صحیح کام کر رہا ہو اور سم کنیکٹ نہ ہو تو تب بھی آپ کے لیے بیکار ہے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, موبائل کو ہٹا کر سم کسی دوسرے میں لگا سکتے ہیں. جب آپ دوسرے میں لگائیں گے تو جو موبائل ٹھیک ہوگا, کنیکٹیویٹی کی پرابلم نہیں ہوگی, وہ آپ کو کنیکٹ کر کے دے دے گا. اب جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اسی لیے ہوتا ہے, وہ ہمارے ہاں تو کراچی والے تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں اچک کے لے جانے کے لیے موبائل, تو وہ بیچارہ کہتا ہے یار سم دیتے جاؤ, بھائی سم دے دو مجھے واپس, تمہارے تو کام نہیں آئے گی, مجھے دے دو. کیوں؟ جانتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ رہے گا, میں کسی بھی موبائل میں لگاؤں گا کنیکٹ ہو جائے گا. تو آپ کی جو روح ہے اس کی کیفیت بیٹری جیسی ہے یا سم جیسی ہے, کون سی ہے اب ہمیں تو نہیں پتا. اگر آپ غور کیجیے گا, اگر ہماری روح کی کیفیت بیٹری جیسی ہو تو جہاں بیٹری ختم وہاں بندہ بھی ختم, اس کے بعد پھر حیات کا کوئی تصور بچتا ہی. لیکن سم میں آپ غور کیجیے کہ سم کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر جو اس کی اپنی کنیکٹیویٹی ہے, اس کے لیے موبائل سواری ہے, موبائل سواری ہے, مجبوری نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے. بس اگر ہم تصور کر لیں تھوڑا سا کہ سم کسی طرح سے ایسی ہو جائے کہ اسے موبائل کی سواری کی ضرورت نہ رہے, اگر کی بات کروں, اگر سم ایسی ہو جائے کہ اسے موبائل کی سواری کی ضرورت نہ رہے, تو پھر لوگ موبائل نہیں خریدیں گے, سم خریدیں گے, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی ہوگا. صرف تصور کر لیجئے. بس اگر ہماری روح سم جیسی ہے, دیکھیں میں نے جو بات آپ کو کہی وہ آپ نہیں تصور کر پا رہے ہوں گے, لیکن جو کمپیوٹر کا ماہر ہوگا, ٹیکنالوجسٹ ہوگا, شاید اس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہو اور وہ میری بات سن کر مسکرا بھی رہا ہوگا کہ مولانا کو پتا تو کچھ ہے نہیں, باتیں یہ کر رہے ہیں, ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. کیوں؟ وہ سمجھ رہا ہوگا. ہم میں مجھے تو میں تو ویسے ہی اس چیز میں جاہل آدمی ہوں, مجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے, سم کیا ہوتی ہے, استعمال کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے, یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ میں الیکٹرانکس انجینئر تھوڑی ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ کیا چیز ہے, میں کمپیوٹر جانتا ہوں زیادہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو اس فیلڈ کا آدمی ہے, وہ سمجھ رہا ہوگا, وہ درک کر رہا ہوگا, اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں کوئی کنیکٹیویٹی ایسے ہو سکتی ہے, ایسی کنیکٹیویٹی جو موبائل کی محتاج نہ ہو, اسے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اللہ نے کہا دیکھو یہ زندہ ہے, ولاکن لا تشعرون, تمہیں اس کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ میرے والی جیسی حالت ہے, میں تو موبائل دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ مر گیا. اللہ کہہ رہا ہے سم جو ہے وہ باقی ہے ابھی, اور اب اس کی سم جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ اسے بدن کی ضرورت. اگر شہید کی روح اس مقام پر حیات کے پہنچ جائے جہاں حیات کو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, جہاں حیات کو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, تو جس طرح سے آپ اس سم کے آنے کے بعد موبائل چھوڑ دیں گے, اسی طرح سے شہید اس حیات کو ملنے کے بعد بدن چھوڑ دیتا ہے. بدن چھوڑ دیتا ہے, بدن چھوڑ دیتا ہے. یہ ابھی ابھی حیات کی ذرا سی ایک منزل پر اوپر آیا ہے تو بدن چھوڑ سکتا ہے, بدن چھوڑ سکتا ہے. تو اب معراج کے معنی کو کبھی اگر درک کرنا ہو تو یہ سوچنا کہ وہ تھا جو حیات ملکوتی میں خدا کے بعد آتا ہے. حیات ملکوتی میں خدا کے بعد, یعنی کائنات میں طاقتور ترین حامل کا, طاقتور ترین حیات کا حامل میرا نبی ہے. طاقتور ترین حامل کا, حیات کا حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جو طاقتور ترین حیات کا حامل ہو اس کا بدن ایسا ہوتا ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا, جس کا سایہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کے بدن میں اور میرے بدن میں بھی فرق ہے, اس کی روح میں اور میری روح میں بھی فرق ہے. وہ حیات کی اس منزل پر ہوتا ہے حیات. اور اسی لیے جب حیات اس منزل پر ہو تو پھر معراج عطا ہوتی ہے. یہ وہ ہیں کہ جو حیات عطا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ موقع ملے گا عرض کروں گا کہ خدا جو حی الحی, خدا الشہید بھی ہے الحی بھی ہے. حی ہے یعنی حیات. خدا زندہ ہے, زندہ ہے تو کیا سانس لیتا ہے؟ خدا زندہ ہے تو کیا چلتا پھرتا ہے؟ خدا زندہ ہے تو کیا غذا کھاتا ہے؟ نہیں ہے. بس اس کا معنی یہ ہوا کہ حیات سانس لینے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. سانس لیے بغیر بھی حیات ہو سکتی. اگر نہ ہو تو پھر تمہارا خدا ہی زندہ نہیں ہے. جس کا خدا زندہ نہ ہو وہ خود کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ لہذا اب اگر ماننا پڑے گا حیات کا ایک تصور وہ ہے جو کہ سانس لینے میں منحصر نہیں ہے. اور یہی حیات, یہی حیات اللہ سے اہل بیت اور اہل بیت سے ہو کر کائنات میں سفر کرتی ہے. تو یہ تو دروازہ وہ ہے جہاں سے حیات ملتی ہے. اور تم موت لے کر اسی دروازے پر آئے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہی انہیں مار دو گے تو یہ مر جائیں گے. موت جن سے اپنی حیات طلب کرتی ہے وہ اہل بیت. موت حیثیت کیا رکھتی ہے اہل بیت؟ لہذا سیدہ کو بھی, سیدہ کو کسی بھی مرحلے پر موت کا خوف مانا نہیں رکھتا کہیں پر بھی موت. بلکہ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے اپنے بابا کی شہادت اور مظلومیت کے مقام سے لے کر اپنی شہادت تک صرف دو مرتبہ مسکرائی. وہ دو مقامات کون سے ہیں؟ ایک مقام وہ ہے کہ جب بابا نے کہا کہ سیدہ میں جانے والا ہوں, تم سے جدا ہونے والا ہوں, تو سیدہ رو رہی ہے. لیکن جب پیغمبر سیدہ کے آنسو برداشت نہ کر سکے تو کان میں کوئی بات کہی, وہ بات سن کر سیدہ مسکرانے لگی. علی نے بعد میں پوچھا, کہا سیدہ تمہارے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا یا علی بابا نے صرف اتنا کہا تھا, سیدہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میری اولاد میں سے, میری ذریت میں جو سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گا وہ تم ہو سیدہ. اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا. دوسرا مقام ہے تبسم کیا ہے زہرا کا, کہ جب ایک دن بیٹھے ہوئے جناب فضہ سے کہا, فضہ یہ جو عرب جنازہ جس طریقے سے اٹھاتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. کیوں بی بی؟ اس لیے کہ جنازے کا بدن ظاہر ہوتا ہے کفن. میں نہیں چاہتی, میں نہیں چاہتی. میں کہوں گا سیدہ, سیدہ تم نے تو رات کو غسل لینا, رات کو کفن لینا. تم نے تو علی کو وصیت یہ کی ہے کہ مجھے رات میں دفنانا, تو پھر پریشان کیوں ہو جو رات میں بھی پردے کی کے لیے پریشان ہے سیدہ. فضا نے کہا, بی بی حبشہ میں ہمارے ہاں جنازے ایسے اٹھاتے ہیں, چاروں طرف لکڑی لگا کر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو پھر جنازے کا بدن ظاہر نہیں ہوتا. بھئی یہ سننا تھا سیدہ دوسری مسکراہٹ سیدہ کے چہرے پر اپنے حجاب کو سن کر. جو اپنے حجاب کے لیے اتنی پریشان ہے اور جس کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھنے کے باوجود بھی حجاب کر رہی ہے, جب اس کی بیٹیاں درباروں میں سرے بازار اور سرے دربار سر برہنہ لائی ہوگی تو سوچو سیدہ پر کیا گزری ہوگی, ان سیدانیوں پر کیا گزری ہوگی. سیدہ کی حالت ایسی ہو چکی ہے ان زخموں کے بعد کہ اب بی بی ایک دن بیٹھ کر علی کو پاس بٹھایا، کہا یا علی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اے بنت نبی کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ یا علی میرے بچے لبابا سے بہت محبت کرتے ہیں، لبابا امامہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور امامہ میرے بچوں سے بڑی مانوس ہے، یا علی میرے مرنے کے بعد آپ امامہ سے شادی کر لیجیے گا، وصیت کر رہی ہے بی بی، اپنے بچوں کی فکر بھی ہے، علی کی فکر بھی ہے سیدہ کو، یا علی آپ شادی کر لیجیے گا، امامہ میرے بچوں سے محبت کرتی ہے، پھر کہا یا علی ایک وصیت اور ہے، کہا نبی کی بیٹی کیا چل، کہا میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، کوئی حاجت نہیں کی، علی کہنے لگے سیدہ میں تو منتظر ہوں، آپ بتائیے کیا حاجت ہے، کہا یا علی جنہوں نے میرا دروازہ چلایا انہیں میرے جنازے میں مت آنے دو، میرے مرنے کی اطلاع ان کو نہ دینا، کوئی میرے جن سے جنازے میں نہ آئے، یا علی غسلنی فی اللیل مجھے رات میں غسل دینا، دفن کفنی فی اللیل مجھے رات میں کفن دینا، وہ دفنی فی اللیل اور مجھے رات میں ہی دفن کر دینا، سیدہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو، یا علی بس اب میرے دن نزدیک ہیں، جب سیدہ کی حالت بہت خراب ہوئی علی نے جناب ام ایمن سے درخواست کی، جناب ام ایمن آئی گھر کا کام کرنے کے لیے، سیدہ نے کہا ام ایمن اس شرط پر کہ ایک دن میں کام کروں گی ایک دن تم کام کرنا، شہزادی آپ بیمار ہیں پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھتا، کہا نہیں ام ایمن مجھے علی کے گھر میں کام کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے علی کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، ارے مجھے اپنے حسنین کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں جتنی میرے اندر قوت ہے انجام دو، ایک دن سیدہ کرتی ہے ایک دن ام ایمن کرتی ہے، ام ایمن کی باری تھی، گھر میں داخل ہوئی دیکھا کہ گھر بھی مرتب ہے کھانا بھی پکا ہوا ہے، شہزادی کے پاس آ کر کہا شہزادی آج تو میری باری تھی، میں نے گھر کو صاف کرنا تھا، میں نے گھر بنانا تھا، کہا ام ایمن معلوم نہیں میں دوبارہ علی کے گھر کو مرتب کر سکوں گی یا نہیں، اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کھانا بنا سکوں گی یا نہیں، ام ایمن نے کہا بی بی ایسی کیوں باتیں کر رہی ہیں، کہا بس ام ایمن تیری شہزادی کا بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں مصلی عبادت پر جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے، یہ سمجھنا کہ سیدہ ہے، تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں، لیکن اے ام ایمن میرے بچے صبح سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پلٹ کر آئیں گے بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے، میرے بچوں کو کھانا کھلانا، میرے بچوں کو پانی پلانا اور اس کے بعد بتانا کہ ان کی بات دنیا سے چلی گئی ہے، میں کہوں گا سیدہ تمہارے بچے صبح ناشتہ کر کے گئے تھے، ارے کتنے بھوکے ہوں گے کتنے پیاسے ہوں گے، اگر کربلا میں آ کر دیکھو تو صحیح، حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، ارے عصر عاشور آواز آ رہی تھی قد قتل الحسین بکربلا قدسو بحل حسین بکربلا، ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے تھے لیکن لوگ کھانا اور پانی لانے کی بجائے آگ لے کر آ گئے، خیموں کو بھی جلا دیا، بچوں کو کوئی تازیانے مار رہا ہے کوئی تماچے مار رہا ہے، ام ایمن کہتی ہے میں دروازے پر بیٹھی تھی گزرے کے ایک وقت وہ آیا کہ سیدہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، سیدہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی، تڑپ کر رہ گئی ام ایمن تڑپ کر رہ گئی، ابھی اتنی دیر میں کہ ام ایمن گریا کرتی، دق الباب ہوا، شہزاد ایک مرتبہ جناب ام ایمن نے دروازہ کھولا، شہزادوں کو اس حالت میں دیکھا کہ سروں پر امامے نہیں ہیں پیروں میں نالین نہیں ہیں، ایک مرتبہ کہا شہزادوں یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے، کہا اماں کے لیے دل تڑپ رہا پریشان ہے، کہا بچوں پہلے کھانا کھلا لو پھر ماں کے پاس، بچوں نے ایک مرتبہ جناب ام ایمن کا چہرہ دیکھا، کہا اے ام ایمن تم جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو، مجھے نہیں پتا حضرت، لیکن تاریخ کہتی ہے علی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پہنچے ہیں مسجد سے، ارے فاتح خیبر بار بار زمین پر بیٹھتا ہے، بار بار کھڑا ہوتا ہے، خدا جانے علی کیسے پہنچے، سیدہ کی میت کو دیکھا، ایک مرتبہ بچوں کے پاس آ کر علی کہنے لگے بچوں تمہاری ماں کی وصیت تھی کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو، لہذا میں گریے سے منع نہیں کر، لیکن اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، سارا دن علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتے رہے، شب کی تاریکی ہوئی، علی نے غسل و کفن کا اہتمام شروع کیا، بس ام ایمن روایت کرتی ہے میں مولا کی مدد کرنے کے لیے غسل کے مراحل میں ساتھ تھی، ایک مقام وہ آیا کہ جب علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اب جو علی دھاڑے مار مار کر رہے، میں نے کہا مولا مولا آپ سارا دن بچوں کو کہہ رہے تھے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا، اب آپ خود دھاڑے مار مار کر رہے ہیں، کہا میں ارے بڑی صابرہ تھی تیری شہزادی، کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے، ارے علی یہ سوچ رہے ہوں گے امانت لی تھی پیغمبر سے سالم، اب واپس کرنے جاؤں گا تو کیا کہوں گا کہ یا رسول اللہ جو امانت آپ نے دی تھی وہ شکست حالت میں،